کہتے تھے کہ ایک بھی ہو تو ہلکا کرو. اللہ کی یاد کے لیے جمع ہونا اتنی بڑی نعمت ہے, کثرت اور قلت نہیں ہے. ایک بھی ہو تو پورے علاقے پر اثرات پڑیں گے. یہ تو ماشاء اللہ ہو گئی. کیونکہ بزرگوں کے ملفوظات برکت کے لیے پہلے پڑھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. یہ اصلاحی خطبات کتاب ہے جس کی جلد نمبر 11 ہے. حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ کی یہ اصلاحی مجالس کا مجموعہ ہے. اس میں سے ایک مجلس سے کچھ پڑھ لیتے ہیں جس کا عنوان رکھا گیا عمل کے بعد مدد آئے گی. تقی عثمانی صاحب چونکہ حضرت شیخ ڈاکٹر عبدالحی رحم عارفی رحمۃ اللہ کے خلیفہ ہیں, وہ حضرت ثانی رحمۃ اللہ کے خلیفہ تھے. ان کے والد صاحب بھی مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ, مفتی اعظم پاکستان, وہ بھی ثانی رحمۃ اللہ خلیفہ تھے. یہ کئی نسبتیں ان میں جمع ہیں, ہمارے اثر بھی ہیں, تو ان کے کلام میں بھی تاثیر ہے. تو ہم اللہ سے یہ مانگ کر بیٹھتے ہیں کہ یہ تاثیر جو اللہ نے رکھی ہے ہمارے دلوں میں اتر جائے, تاکہ ہمارے دلوں کی بھی کامل اصلاح ہو جائے جو ہمارا ان مجالس سے مقصود ہے. یہ ذکر کا حلقہ یا ذکر کی مجلس یا یہ بیٹھنا ہے, یہ ہمارا اس نیت کے ساتھ ہونا چاہیے کہ ہمارا دل بھی بن جائے, سنور جائے, پاک ہو جائے, صاف ہو جائے, شفاف ہو جائے, نفس کی غلامی سے آزاد, طبیعت کی غلامی سے آزاد ہو جائے, غلط خواہشات کی غلامی سے آزاد ہو جائے, ماحول کے اندر جو گندی فضائیں غالب ہیں جن کے اثر سے آدمی غلط کام کرتا رہتا ہے ان کی غلامی سے آزاد ہو جائے, اللہ کی یاد سے غفلت یا شیطان مسلط ہو جاتا ہے. کیونکہ اللہ خود فرماتے ہیں من یعش عن ذکر الرحمن نقید لہ شیطانا فہو لہ قرین. مفہوم ہے کہ اللہ کی یاد سے جو غفلت کرتا ہے اس پر شیطان مسلط ہو جاتا ہے, وہ قرین بن جاتا ہے, تفاقی بن جاتا ہے, وہ ہم سے کھیلتا ہے, اس کے اثر کی غلامی سے آزاد ہو جائے اور ہمارا دل ایک اللہ کی غلامی میں آ جائے, یعنی اللہ کی ہر اطاعت پر شوق اور رغبت سے ابھارنے والا ہو, اللہ کی ہر نافرمانی سے روکنے والا ہو. دل کا اصل کام یہی ہے جی, کہ اللہ کی ہر اطاعت پر شوق اور رغبت سے ابھارنے والا ہو اور اللہ کی ہر نافرمانی سے ہمیں روکنے والا ہو. اگر یہ دل اللہ کی اطاعت پر ابھار نہیں رہا اور اللہ کی نافرمانی سے روک نہیں رہا, یہ دل اپنا اصلی کام نہیں کر رہا. لیکن جب دل صاف ہو جاتا ہے, شفاف ہو جاتا ہے, جتنی میں نے بھی آپ کو علائشیں گنوائی ہیں ان سے, پھر یہ صحیح کام کرنے والا بنتا ہے. پھر اس پر نفس کے بہانے نہیں چلتے جو عام طور پر چل جاتے ہیں. آج ایک جملہ عام ہے, یہ سستی ہو رہی ہے, یہ فجر کی نماز میں سستی ہو رہی ہے, یہ نمازوں میں سستی ہو رہی ہے, یہ قرآن کی تلاوت میں سستی ہو رہی ہے, یہ ذکر میں سستی ہو رہی ہے. یہ ایک جملہ عام ہے. یہ نفس کا جب تسلط ہوتا ہے, یہ جب غلبہ کرتا ہے, یہ مچلتا ابھرتا ہے, پھر یہ سارے بہانے. لیکن جب دل صاف ہوتا ہے, شفاف ہوتا ہے, اس کے اندر سے قوت ہوتی ہے, ہمت ہوتی ہے ہر اطاعت کے کرنے کی, ہر نافرمانی کو چھوڑنے کی, تو اللہ سے مانگے اللہ ہمارے دلوں کو بھی ایسا بنا دے انشاءاللہ اللہ سے مانگ کر بیٹھیں گے تو اللہ ہمارے دلوں کو ایسا بنائیں گے. تھوڑا اور قریب ہو جائیں, پیچھے ساتھ کی آنا شروع ہو گئے تاکہ آواز سب سے آسانی سے پہنچ جائے. تو یہ ایک مجلس ہے مستقی اسمانی صاحب کی جس کا عنوان ہے عمل کے بعد مدد آئے گی. ایک حدیث پڑھی ہے جس کا مفہوم ہے, فرماتی حدیث ابو ذر غفار رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں یہ درویش صفت صحابی تھے, یہ درویش صفت صحابی تھے. اصل میں اصطلاحات بعض اوقات زمانے کے گزرتے گزرتے اس کی اصل ماہیت ذہنوں سے نکل جاتی ہے. ہم آج کا درویش سمجھتے ہیں وہ مست ملنگ جس کو کچھ دنیا معافیہ کی خبر نہیں, یہ درویش, یہ لفظ درویش ہے. در موتی کو کہتے ہیں, موتی سچا موتی اصلی کھرا. تو کیا مراد ہے کہ درویش وہ ہے جو کھرا بندہ ہے, موتی کی طرح چمکدار, اس کا دل چمکتا ہے اللہ کی محبت سے لبریز, اللہ کے اطاعت کو کرنے والا, اللہ کے قریب یعنی اس کی خوشنودی کو حاصل کرنے والا, اس کی رضا کے قریب یعنی اس کی رضا والے اعمال کو کرنے والا. تو اس لیے یہاں فرما رہے یہ درویش صحابی تھے. وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اور یہ حدیث قدسی ہے, یعنی حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں جس نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی کوئی بات نقل فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا ہے. حدیث کی قسم ہے نا, یہ قدسی وہ ہے جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا قول کوئی بات نقل فرمائے کہ اللہ تعالیٰ فرمایا. تو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص اس دنیا میں کوئی نیک عمل کرتا ہے میں اس کو اس نیک عمل پر 10 گنا اجر و ثواب دیتا ہوں, اور جو شخص برائی یا گناہ کرتا ہے اس کو سزا اتنی دیتا ہوں جتنا اس نے ناجائز کام کیا. گناہ کی سزا دگنی بھی نہیں کرتا بلکہ گناہ کے برابر سزا دیتا ہوں یا معاف کر دیتا ہوں. یہ حدیث قدسی, اتنی کریم ذات ہے اللہ کی ذات. ہمارے عوام میں مشہور ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پکڑو جاتی ہے نا جملہ, یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو پکڑو جاتی, چھوٹی باتوں کو کبھی نہیں. اللہ کی ذات اتنی کریم ذات ہے, یہاں دیکھ لو کیا فرما دیں گے. عوام میں کچھ باتیں ایسی مشہور ہو جاتی ہیں, نعوذ باللہ, اللہ تعالیٰ کو ایسے بے انصاف ہیں, ایسے ظالم ہیں کہ ایسے پکڑ کے مارتے رہیں گے. ہم اپنے پر قیاس کر لیتے ہیں, جو قیاس مع الفارق ہے کہ ہماری کسی سے کچھ لگ جائے نا تو اس کی ہر بات کو پکڑیں گے, چھوٹی بات کو پکڑیں گے. ہماری پنجابی کی مثال ہے نا, میاں بیوی میں کچھ تھوڑی سی ناراضگی ہو گئی تو اس کی ہر بات پر ہو جائے نا اس کو ڈانٹے گا, آٹا گوند دی ٹھیک ہے. ایسی چھوٹی تو چھوٹی چھوٹی اس کی تلاش کریں گے خامیاں, تاکہ اس کو اچھالیں گے اس کو. اللہ پاک کی ذات ایسی نہیں ہے, اس لیے فرمایا حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں جو شخص اس دنیا میں کوئی نیک عمل کرتا ہے, پھر اس نے فراحت سے کہہ دیا کوئی نہیں, تو میں اس کو اس نیک عمل پر 10 گنا اجر عطا دیتا ہوں, 10 گنا. اور جو شخص برائی اور گناہ کرتا ہے اس کی سزا اتنی دیتا ہوں جتنا اس نے ناجائز کام کیا, یعنی اس گناہ کی سزا دگنی بھی نہیں کرتا, عمل کی نیک کی 10 گنا اور گناہ کی دگنی بھی نہیں کرتا بلکہ گناہ کے برابر سزا دیتا ہوں یا معاف کر دیتا ہوں. بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم کوئی بھی نیکی کرو تو اس کا 10 گنا ثواب میرے پاس تیار ہے, اور نیکی کی ثواب کا وعدہ کسی مخلوق کی طرف سے نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے. اس ثواب کو کسی خاص نیکی کے ساتھ مخصوص نہیں کیا بلکہ فرمایا کسی قسم کی نیکی, چاہے وہ عبادت فرض ہو یا نفل ہو یا ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا ہو یا ایک مرتبہ الحمدللہ کہا ہو ان سب کا ثواب دس گنا دینا لازم ہے. اچھا اب یہ حضرت کی یہ مجلس ہے, یہ ہوئی ہے شوال کے اندر, اس لیے ہمارے شوال کا مہینہ ہے, اور اس مہینے میں شش عید کے روزے رکھے جاتے ہیں, شوال میں شروع رکھتے ہیں نا. تو حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ جو شخص رمضان کے بعد ماہ شوال کے چھ روزے رکھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو سارے سال روزے رکھنے کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں. یہ سارے سال روزے رکھنے کا ثواب اسی اصول پر مبنی ہے کہ ہر نیکی کا ثواب دس گنا دیا جائے گا. لہذا رمضان مبارک کے تیس روزے ہوئے, اور اللہ کی ذات کیسی کریم ذات ہے, چاہے رمضان 29 دن کا ہو, اللہ تعالی کے یہاں 30 ہی شمار ہوتے ہیں, کیسی کریم ذات ہے. یہ نہیں کہ اس سال تو 29 ہوئے ہیں, اللہ اس کو 30 ہی شمار سناتے ہیں. تو اس حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا ہے ایک حدیث میں, یعنی عید کے دونوں مہینے کم نہیں ہیں, اگر 29 تبھی 30 ہی شمار ہوتے ہیں. بہرحال رمضان کے 30 روزے ہوئے اور 6 روزے شوال کے ہوئے, اس طرح کل 36 روزے ہو گئے, اور 36 کو 10 سے ضرب دیا جائے تو 360 ہو جائے, اور سال کے 307 دن ہوتے ہیں قمری حساب سے. اس طرح ان 36 روزوں کے بدلے میں اللہ تعالیٰ سارے سال روزے رکھنے کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں. ہر نیکی کا یہی حال ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر نیکی کو 10 گنا ثواب عطا فرماتے ہیں, اور برائی کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اتنی سزا دوں جتنی اس نے برائی کی, اس کو بڑھایا نہیں جاتا یا معافی کر دوں گا. یعنی اگر بندے نے توبہ کر لی, استغفار کر لیا, اور اللہ تعالیٰ کے حضور ندامت کا اظہار کر لیا کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی, مجھے معاف فرما, تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا. اس طرح اس برائی کی ایک گنا سزا بھی ختم ہو جائے گی. سماتے میں نے اپنے شیخ حضرت مولانا مسیح اللہ صاحب قدس اللہ سرہ سے ایک حدیث سنی, البتہ کسی کتاب میں حدیث نہیں دیکھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے مقرر فرمائے ہیں, ایک نیکیاں لکھتا ہے دوسرا گناہ لکھتا ہے. حضرت والا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں فرشتوں میں یہ انتظام فرمایا ہے کہ نیکی لکھنے والے فرشتے کو بدی لکھنے والے فرشتے کا امیر مقرر فرما دیا. اللہ تعالیٰ کی سنت اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ جب دو آدمی کسی کام پر جائیں تو اپنے میں سے ایک کو امیر بنا لیں. اس لیے ایک فرشتے کو دوسرے کا امیر بنا دیا, اور جب انسان کوئی نیکی کرتا ہے تو نیکی لکھنے والا فرشتہ فوراً اس نیکی کو اس کے نام اعمال میں لکھ لیتا ہے. لیکن جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو بدی لکھنے والا فرشتہ فوراً اس بدی کو نہیں لکھتا, بلکہ وہ اپنے امیر سے یعنی نیکی لکھنا فرشتہ پوچھتا ہے اس بندے کی بدی, اس بندے نے بدی کی ہے, اس کو لکھوں یا نہ لکھوں. تو فرشتہ کہتا ہے ذرا ٹھہر جاؤ, ہو سکتا ہے توبہ کر لے, استغفار کر لے. اگر اس نے توبہ کر لی تو لکھنے کی ضرورت ہی نہیں. تھوڑی دیر کے بعد پھر پوچھتا ہے کہ اب لکھوں, اسی تک ذرا ٹھہر جائے, شاید توبہ کر لے. پھر جب تیسری مرتبہ فرشتہ پوچھتا ہے اور بندہ توبہ نہیں کرتا تو اس وقت نیکی والا فرشتہ کہتا ہے اب توبہ کی امید نہیں ہے, اب لکھ لو. چنانچہ وہ بدی والا فرشتہ اس گناہ کو اس کے نام اعمال میں لکھ لیتا ہے. نیکی کی فوراً لکھی گئی, برائی کی انتظار کیا گیا. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے کہ کسی بندے کو عذاب دیں. تو چھوٹی چھوٹی باتوں پکڑ نہیں ہوتی. اللہ نہیں چاہتے کہ بندے کو عذاب دیں. عجیب انداز میں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرمایا ہے ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وآمنتم, یعنی اگر ایمان لے آؤ اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا. لہذا اللہ تعالیٰ تو عذاب دینا نہیں چاہتے, لیکن بندہ نافرمانی پر کمر ہی باندھ لے اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے پر تول ہی جائے تو اس کے بعد اس کو عذاب دیا جاتا ہے. پھر آخر وقت تک اللہ تعالیٰ توبہ کا دروازہ کھول رکھا ہے آخر وقت تک, کہ موت سے پہلے جب بھی توبہ کر لو گے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے. بہرحال فرمایا کہ جو کوئی نیکی کرے گا اس کو 10 گنا اجر و ثواب دیا جائے گا, اور جو برائی کرے گا اس کو صرف 1 گنا سزا دی جائے گی, یا میں اس کو بھی معاف کر دوں گا. پھر اس حدیث قدسی نے فرمانے کا قاعدہ بیان فرمایا, یعنی جو شخص ساری زمین بھی بھر کر گناہ کر لے, ساری زمین بھی بھر کر گناہ کر لے اور پھر میرے پاس آ جائے بشرطے کہ اس نے میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو, میں اس کو اتنی مفت عطا کر دوں گا جتنے اس کے گناہ تھے. کیسی کتنی بات ہے, یعنی ایک شخص گناہ سے ساری زمین بھر دے اور پھر میرے سامنے ندامت اور شرمندگی کے ساتھ توبہ کرنے اور استغفار کرنے کے لیے آ جائے میں اس کو معاف کر دوں گا, اور اس کے ذریعے معاف کرنے کا قاعدہ بتا دیا کہ معافی کا دروازہ ہم نے کھول رکھا ہے مرتے دم تک جب تک نزا کی حالت ساری نہ ہوتی, اس وقت دروازہ کھلا رہے گا. آ جاؤ کتنے بھی دور چلے گئے ہو تب بھی ہمارے پاس آ جاؤ. ایک مرتبہ سچے دل سے اپنے گناہوں سے تائب ہو جاؤ تو ہم تمہیں معاف کر دیں گے, اور سب یہی نہیں کہ ان گناہوں پر سزا نہیں ملے گی بلکہ نامہ اعمال سے مٹا دیے جائیں گے, گویا کہ وہ گناہ کیے ہی نہیں تھے. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیے کہ کیے تھے گناہ اور کر لی توبہ, اور کر لی کب, موت سے پہلے پہلے, یعنی گناہ کیا جوانی میں اب بڑھاپے میں آ کے توبہ کر لی, جب بھی کر لی نزا سے پہلے پہلے کیا فرماتے میں سب کیا کر دوں گا, نامہ مال سے صاف کر دوں گا. اللہ کی رحمت دیکھیے. اس لیے حدیث قدسی میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرمایا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے گئی. پھر اسی کو اللہ تعالیٰ نے قانون بنا دیا. تو کیسی کریم ذات ہے. اور یہ قانون اس لیے بنا دیا کہ ہم اس قانون کا فائدہ اٹھائیں اور توبہ استغفار کر لیں اور توبہ استغفار کی اہمیت کو سمجھیں. حدیث شریف میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں اللہ تعالیٰ سے روزانہ 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. یہ کون فرما رہے ہیں, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گناہ سے معصوم ہیں. اللہ کا نبی گناہوں سے کیا ہوتا ہے, یہ سید الانبیاء پھر سردار الانبیاء. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گناہ سرد ہی نہیں ہو سکتا, پھر بھی استغفار فرما رہے ہیں. کیوں کہ تاکہ ہمیں توبہ استغفار کا سبق سکھائیں. یہ ہمارے لیے کہ جب میں استغفار کر رہا ہوں تو تم بھی استغفار کرو اور صبح و شام کثرت استغفار کرو. یہ ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت نہیں پھر بھی استغفار کر رہے ہیں، ہماری تربیت ہو رہی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس کے کہ آپ سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا اور پھر بھی استغفار فرما رہے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ میں روزانہ 70 مرتبہ اللہ تعالی سے استغفار کرتا ہوں. ہمیں بھی کرنا چاہیے. اسی حدیث قدسی کا اگلا جملہ یہ ارشاد فرمایا کہ یعنی جو بندہ میرے قریب ایک بالشت آتا ہے تم ایک ہاتھ کے قریب ہو جاتا ہے، اور جو بندہ ایک ہاتھ میرے قریب آتا ہے میں دو ہاتھ اس کے قریب چلا جاتا ہوں، اور جو بندہ میری طرف پیدل چل کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں. اس سے اللہ تعالی کی رحمت کا اندازہ لگائیں. گویا کہ فرمایا کہ تم میرے جتنا قریب آنے کی کوشش کرو گے میں اس سے کئی گنا زیادہ تمہارے قریب آ جاؤں گا. اس حدیث میں فرمایا کہ جو بندہ میری طرف چل کر آتا ہے میں اس سے دوڑ کر آتا ہوں. اس بات کو حضرت حکیم الامت مولانا اشرف تھانی رحمۃ اللہ نے بڑی پیاری مثال کے لیے سمجھایا. فرمایا اس کی مثال یوں سمجھو، ایک چھوٹا بچہ ہے جس کو چلنا نہیں آتا، اب یہ چاہتا ہے کہ میں اس کو چلنا سکھاؤں، تو باپ دور کھڑے ہو کر اس بیٹے کو اپنے بلاتا ہے کہ بیٹا میرے پاس آ جاؤ. اب اگر بچہ دور ہی کھڑا رہے گا اور قدم بھی ایک آگے نہیں بڑھائے گا تو باپ اس سے دور ہی رہے گا، لیکن اگر وہ بچہ ایک قدم بڑھتا ہے اور چلنا نہ جاننے کی وجہ سے گرنے لگتا ہے تو باپ اس کو گرنے نہیں دیتا بلکہ دوڑ کر اس کے قریب جاتا ہے، اس کو گود میں اٹھا لیتا کہ گرنے نہ پائے. تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اسی طرح جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف قدم بڑھاتا ہے اور گرنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس کو گرنے نہیں دیں گے بلکہ آگے بڑھ کر اس کو اٹھا لیں گے. لہذا یہ اللہ کے راستے میں چلنے والوں کے لیے بشارت ہے. یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہانہ ہے. اللہ تعالیٰ تو یہ دیکھنا چاہتے ہیں یہ بندہ ہماری طرف چلنا چاہ رہا ہے یا نہیں، یہ بندہ اپنے حصے کا کام کر رہا ہے یا نہیں. اگر وہ بندہ اپنے حصے کا کام اتنا کر رہا ہے جو اس کی قدرت اور استطاعت میں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کی تکمیل خود فرما دیتا ہے. اللہ کے راستے میں چلتے ہوئے بندہ لڑکھڑا جائے، گر جائے، اس کی پرواہ نہ کرے، پھر کوشش کرے، یعنی پھر اٹھ جائے، پھر چل پڑے. لہذا جو بات اس حدیث میں دیکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون سا بندہ میری طرف بڑھتا ہے اور میری طرف آنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن اگر کوئی بندہ کوشش ہی نہ کرے تو اس کے لیے پھر کوئی وعدہ نہیں ہے. ایک قوم اس غفلت میں اور انتظار میں پڑی ہے، کوئی لطیفہ غیبی سامنے آ جائے ہمیں زبردستی نیکی اور تقویٰ کے مقام تک پہنچا دے. چنانچہ بعض لوگ جب کسی شیخ کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے ہیں اور اس سے اصلاحی تعلق قائم کر لیتے ہیں تو یوں سمجھتے ہیں اب ہمیں کچھ نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ اس شیخ کے پاس ایسی غیبی طاقت ہے جس کے ذریعے وہ ہمیں اٹھا کر جنت میں پہنچا دے گا. یہ غلط عقیدہ ہے، یہ غلط سوچ ہے. مجھے یاد آیا کہ ہمارے ڈاکٹر فیض زبیر صاحب ایم بی اے کا بھی لیکچر دیا کرتے تھے، ان کا ایک اسٹوڈنٹ جو ہے ایم بی اے کا، پرانی بات بتا رہا ہوں، وہ میرے پاس آیا. ہمارے نشاط والے پرانے گھر کی بات ہے اس کے لیے، تو آ کر کہنے لگا کہ میں تو بیعت ہونے کے لیے آیا ہوں کیونکہ مجھے اتنا پتا ہے بس پیر پکڑ لو، باقی وہ جانے اللہ جانے جو مرضی کرو. یہی پھر وہ جانے پیر پکڑ لو. میں کہ یہ بات نہیں، پیر تو ایک استاد ہے. پیر کا لفظ میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ یہ فارسی کا لفظ ہے، بوڑھے کو کہتے ہیں. بوڑھے نے زیادہ زندگی گزاری ہے، اس کے تجربات زیادہ ہیں، اس کے مشاہدات زیادہ ہیں، اس سے فائدہ اٹھا لو. جیسے اپنے اپنے پیشوں میں اپنے سینئر کے تجربے سے فائدہ اٹھاتے ہیں کہ اس نے زیادہ کام کیا ہے، یہ زیادہ اچھی طرح جانتے ہیں تو اس سے سیکھ لو. تو یہاں پیر سے مراد یہ ہے کہ اس پیر نے اس بوڑھے نے اپنے نفس سے مقابلہ زیادہ کیا ہمارے نسبت, تو اس کے مکروں کو زیادہ جانتا ہے, شیطان سے اس کی زیادہ پشتی ہوئی ہے, اس کو زیر کرنا یہ جانتا ہے, اس فن کو اس نے اپنے بڑوں سے سیکھا ہوا ہے. تو اس سے فن سیکھ لو, کام تو خود ہی کرنا ہے, کسی کے کرنے سے نہیں ہوگا. اپنا عمل کام آئے گا, پیر کا عمل کام نہیں آئے گا. پیر سے تو گر لو, اس سے تو طریقہ سیکھو کہ نفس جو ہمیں گرا دیتا ہے, بچلا دیتا ہے, پھسلا دیتا ہے, یہ ہر وقت اندر ہی اندر مچلتا رہتا ہے, کوئی انسان اس سے خالی نہیں ہے, اس کشمکشنا چلتی ہے. کیونکہ اللہ نے بنایا انسان کو ایسا, انسان فرشتہ نہیں بن سکتا, فرشتے کے اندر اللہ نے نافرمانی کا مادہ رکھا, لا یعصون اللہ, اللہ نے فرما دیا کہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے, نہیں کر ہی نہیں سکتے, ان کے اندر منفی جذبہ ہے ہی نہیں, ابھرتا ہی نہیں ہے, رکھا ہی نہیں ہے, کہاں سے ابھرے گا. جس گاڑی کے سٹیئرنگ نہ ہو وہ پھر بھی چلے گی, مڑ ہی نہیں سکتی, اس کا سیدھا چلنا کہاں کمال ہوا, تو چلے گی سیدھی. تو فرشتے کو تو سٹیئرنگ دیا ہی نہیں ہے, وہ تو سیدھا چلے گا. انسان کا شرف ہے کہ اس کو دونوں قوتیں دے دی, فأدهمها فجورها وتقواها, اللہ ہی فرما رہے ہیں ہمیں نے الہام کیا. انسان کے اندر فجور بھی اور تقوی بھی, یعنی دونوں قوتیں اس کو دی ہیں ہم نے, نافرمانی کی قوت بھی ہمیں نے رکھی ہے اس کے اندر, اور تقوی کی قوت بھی ہمیں نے اس کے اندر رکھی ہوئی ہے. قد افلح من زکاہا, یا ضابطہ بتا دیا, جس نے تزکیہ کر دیا وہ کامیاب ہو گیا, یعنی منفی جذبات کو دبا دیا. وقد خاب من دساہا, جس نے اس کا اخذ کیا یعنی منفی قوت کو اوپر لے آیا, اس کو دبا دیا, دبا دیا, ناکام ہو گیا. اور یہ کشمکش ہے, تم عرض کر رہا تھا یہ کشمکش ہر وقت ہر انسان کے ساتھ چلتی رہے گی. کتنا بڑا اللہ کا ولی بن جائے اس کو بھی جھلکیاں گناہ کی آتی ہیں, یہ ہو نہیں سکتا. ہاں یہ ہے کہ مجاہدوں سے, ریاضتوں سے, اپنے شیخ کی تربیت سے جس پر اللہ کا فضل ہو جاتا ہے اس کے اندر روحانی طور پر ایسی قوت آ جاتی ہے کہ دس جب مچلتا ہے یہ اس کو دبا دیتے ہیں, بخلاف اس کے کہ جس کا نفس حاوی ہے کہ جہاں یہ جھلکی آئی اس کے پیچھے پل پڑا. جذبات کے غلام تو جانور ہوتے ہیں, جانوروں کی طرح جو جذبہ اٹھا منتی اس کے پیچھے چل پڑا, پھر کہتے جی بس بے بسی ہو جاتی. آج آج کہتے ہیں جی نگاہ ہے وہ رکتی نہیں, جی بے بسی ہو جاتی. بد نگاہی کا مرض آج اتنا عام ہو گیا ہے, اللہ کی پناہ. کیا کہتے ہیں؟ بے بسی ہو جاتی. یہ وہ کہہ رہے ہیں جن کے اندر تقویٰ کا کچھ مادہ ہے, جن میں حیا کی رمق ہے, جن میں دین کی رمق ہے. بے دین کی بات نہیں کر رہا, جس میں تقویٰ نکل گیا, حیا نکل گئی, وہ تو جو چاہے کرے. لیکن یہ جملہ ہے جو میں عرض کر رہا ہوں, یہ ان کا ہے جو ہمارے پاس اکثر آتے ہیں یا لکھتے ہیں ایس ایم ایس کے ذریعے, ای میل کے ذریعے, فون کے ذریعے, خبر کچھ بتا دو ہمیں, ہم بڑے پریشان ہیں, یہ بد نگاہی سے بچنا مشکل ہو گیا, بے بسی ہو جاتی ہے. کیوں جی, ہے یا نہیں ہے؟ بے بسی ہو جاتی, یعنی چاہتے ہیں, اس کو گندا کام سمجھتے ہیں, اس سے گھن آتی ہے, لیکن بے بسی ہو جاتی ہے. جی آمین. تو یہ جھلکی اندر میں ہر وقت ہر آدمی اپنے اندر جھانکے تو کشمکش چلتی رہے. بوڑھا ہو جائے گا, بڑھاپے کے اندر بھی جھلکی آئیں گی. سائی پوتر شام بانوی رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں اللہ والے, اللہ والوں نے تزکیہ تصفیہ دیا, یہ چھو سے چلا آ رہا ہے, تصفیہ یہ صفائی ہے, تزکیہ نفس کو مغلوب کرنا ہے، نفس کی مضمون صفات کو دبا دینا ہے. یہ ہر زمانے میں جن کو شعور حاصل تھا وہ اللہ والوں کو تلاش کرتے، اس کے ماہرین کو تلاش کرتے تھے، اس فن کے ماہر کے ساتھ وابستہ کو اس سے سیکھتے تھے. میں بتاؤ کچھ، جیسے ابھی یہاں جو یہ پوچھ رہے ہیں، ایک مفتی صاحب آئے ایک دفعہ کہ یہ بات کریں، رات بھی بیٹھ جاتے ہیں تو مان لے کہ میں جلالین پڑھاتا ہوں، یعنی ہائر اسٹڈیز، بڑی کتابیں، ایک چھوٹا استاد ہے نا، چھوٹی کتابیں، پہلی جماعت کا، دوسری کا، ایک جو ہے جو ہمارا درس نظام نہیں ہے اس کا چھٹا سال آ کے آتا، اس میں جلالین آتی ہے، یعنی سینئر استاد ہے. اور کہتے جلالین ایک تفسیر ہے، اس کے اندر جو ہے قرآن کا ترجمہ تفسیر میں اپنے طلبا کو سکھاتا ہوں، سمجھاتا ہوں. اس میں قرآن کی آیت آ جاتی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. خطاب ہے ایمان والوں سے بھی، ایمان والیوں سے متصل دونوں دو آیتوں کے اندر، جس میں سنایا جا رہا ہے کہ ایمان والو اپنی نگاہوں کو جھکا لو جب ایسا موقع آئے کہ اللہ کی حرام کی ہوئی چیز جس کو دیکھنا من ہے سامنے آ جائے تو آنکھوں کے پردے گلا لو. اللہ نے پردے دیے ہیں، ہر آنکھ کے دیے ہیں، ہر انسان کو دیے ہیں، حکم دے دیا، عورت کو دے دیا. ایمان والیوں جب ایسا موقع آئے، ایسی چیز جس کو دیکھنا اللہ نے حرام قرار دے دیا، کیا کرو؟ اپنی آنکھوں کے پردے گرا لو. تو وہ فرماتے مفتی صاحب کہ میں اس پر اچھی تقریر کر کے اپنے شاگردوں کو اچھی طرح سمجھا لیتا ہوں، اس کی برائی، اس کی گندگی، اس کی زلازت، اس کے نقصانات اچھی طرح سمجھا لیتا ہوں. لیکن میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں خود اس میں مبتلا ہوں. سمجھانا آ گیا، پتہ ہے غلط ہے، پتہ ہے غلاظت ہے، پتہ ہے گندگی ہے، لیکن میں خود بچ نہیں پا رہا. میں نے کہا مفتی صاحب ماشاءاللہ آپ کے اندر احساس ندامت ہے، احساس ہے تو علاج ہے، بیماری کا احساس نہیں تو علاج کی فکر نہیں ہوگی. آج عام یہی ہے کہ جو بیمار سمجھتا ہے، نہیں تو علاج کہاں کرائے گا، آپ بیمار سمجھتے ہیں. اس لیے تو آگے چل کر تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ آج مرض عام ہے اس طبقے کے اندر جس کے اندر دین کی رمق ہے، حیات کی رمق ہے، تو جھلکیاں آ رہی ہیں، ان جھلکیوں سے پریشان ہو جاتے ہیں، ان جھلکیوں سے مغلوب ہو جاتے ہیں. میں فرمایا کرتے تو نفس جو ہے اللہ پاک بعض کو تربیتاً جو ہے اس کی صورت مثالیہ دکھاتے ہیں، یہ مخفی چیز ہے، قوت کے انسان کے اندر اللہ رکھے مخفی ہے، نظر نہیں آتی. دیکھو ہمارے ہاتھ کے اندر اللہ نے لامسا رکھی ہے، لمس کی قوت ہے، نظر قوت نظر آتی ہے کسی کو؟ کبھی کسی نے دیکھی کہ کیا ہے؟ لیکن اس قوت کی موجودگی کے اندر ہم لمس سے پتہ لگا لیتے ہیں یہ چیز نرم ہے، سخت ہے، گرم ہے، ٹھنڈی ہے. قوت ہمارے ادراک میں نہیں آ رہی، لیکن اس قوت کی موجودگی میں ہمیں احساس ہو رہا ہے. یہ قوت ذائقہ زبان میں رکھی ہے، چند سینٹی میں ہے، پوری زبان میں بھی نہیں ہے. اللہ کا نظام دیکھیے کیسا ہے کہ ذائقہ جو ہے یہ صرف اگلے حصے میں ہے. زبان کو کھینچ کر اندر انڈیل دو کھانا تو مزہ نہیں آئے گا، کیونکہ اس میں وہ رکھا ہی نہیں اللہ نے. اب یہ ذائقے کی قوت کی شکل کیا ہے کوئی بتا سکتا ہے، بیان کر سکتا ہے؟ نا 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 نا. اس کی موجودگی کے اندر ہم مزہ لے لیتے ہیں. جب زبان کو لگایا ہلکا سا ذرہ، کبھی سالوں کو چکنا ہو کھانے کو کیا کرتے ہیں، ہلکا سا زبان سے ایسے لگائے مزہ آ جاتا ہے، بدمزہ ہے تو اس کو پتا چل جاتا ہے. تو ایسے اللہ نے قوتیں مخفی رکھی، نظر نہیں آتی. تو یہ نفس بھی جو قوت ہے اور تقوی قوت یہ مخفی ہے. الہمہا فجورہا وتقواہا، اللہ فرما رہے رکھی ہے. تو بعضوں کو اللہ پاک اس کی ایک مثالی شکل دکھا دیتے ہیں. میں حضرت جی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے، ہم دو جملے حضرت کیے ہیں اس معاملے میں نفس اور روح کے تعلق سے، کہ نفس جو ہے اس کی مثال ایسے دکھائی گئی ان کو کہ یہ جو ہے ساریہ فی البدن، پورے بدن میں سرائط کیے ہوئے، یہ نفس کی قوت، نفسانی قوت، یہ منفی قوت جو ہے ساریہ فی البدن کل ما فی الشجر، جیسے پانی پورے درخت کے ہر ذرے میں سرایت کیے ہوئے ہے، جو ہوتا نہیں پتے میں، شاخ میں، جڑ تک میں سرایت کیا ہوتا ہے پانی. تو جس طرح یہ ایسے یہ منفی قوت بھی، نفسانی قوت جو ہے، نفس جو ہے، یہ پورے جسم میں سرایت کیے ہوئے ہے. بعضوں کو اللہ اس کی بڑی گناہونی شکل بھی دکھا دیتے ہیں، یہ تربیت ہے، لیکن یہ نادرن ہے، النادر کالمعدوم یعنی ویری ریئر، بعض کو اللہ دکھاتے ہیں. تو یہ ہے ہر ایک کے اندر، پورے جسم میں سرایت کی ہوئی. ایسے ہی روح جو پاکیزہ قوت ہے، اس کا سماتے تھے ساریہ فی البدن کل زبد فی اللبن، یہ بھی سرایت کی ہوئے ہیں، جیسے مکھن دودھ کے ذرے ذرے میں سرایت کیے ہوئے ہیں. کیوں جی؟ دودھ جو سفید ہے تو مکھن. تو یہ دونوں قوتیں ہر ایک میں سرایت کی ہوئی ہیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا، سائنس واقف شام بانوی رحمت اللہ کا تذکر آ گیا کسی کو بتانے کے لیے، یعنی اللہ والوں کے ساتھ تعلق اس لیے جوڑا جاتا تھا کہ اپنے اندر قوت کو حاصل کریں کہ منفی جذبات پر قابو پانا آ جائے، اندر کے منفی تقاضوں کو دبانا آ جائے، اس کو مغلوب کرنا آ جائے، تقویٰ کی قوت کو بڑھانا آ جائے. یہ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، تصوف اصل میں یہ رہا ہے. اللہ ہمیں اس کی حقیقت تک رسائی نصیب فرما دے. بھائی پروفیسر صاحب امبالوی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے، یہ امبالہ میں گزرے ہیں، حضرت مولانا شیخ گوبی رحمۃ اللہ کے ہم اثر تھے، ان پڑھ تھے دنیاوی اعتبار سے، یعنی تعلیم کے لیے ان کا کوئی شاگرد استاد نہیں تھا، لیکن اللہ نے ان کو دیے. یہ بھی خاص چیز ہے، لیکن ویری ریئر، بہت کم ہے کہ بعضوں کو اللہ اپنی قدرت سے ان کی تربیت فرما دیتے ہیں، علم لدنی کا اپنے پاس سے اس کو دیتے ہیں. تو وہ اللہ پاک کی محبت میں سرشار رہتے تھے، مدہوش رہتے تھے، جس کو شکر کہتے ہیں. اللہ کی محبت میں کیا ہو جاتے تھے؟ اتنی محبیت ہو جاتی تھی کہ بالکل محبیت میں سرشار، شکر. لیکن اس کے باوجود شریعت مطہرہ پر چلنے کا اتنا اہتمام تھا کہ دو بندے ان کی ڈیوٹی لگی ہوتی تھی کہ اگر نماز کا وقت آ جائے، باقی جا کے مسجد میں جماعت سے نماز پڑھ لیں، میرا انتظار کریں، اس مدہوشی سے میں نکلوں تو میں جماعت کروں. تو زندگی بھر ان کا معمول کیا رہا؟ جماعت سے نماز پڑھنے کا. اس کے لیے ایسا ہے کہ یہ میری مجبوری ہے کہ غلبہ جب ہوتا ہے، غلبے کے اندر مجھے ہوش نہیں ہوتی ہے، تو بھی آپ لوگ تو باقی جا کے پڑھو مسجد میں، میرا انتظار کرو تاکہ مجھے بھی جماعت سے نماز مل جائے. یعنی یہ اس سے اندازہ لگانے کیسے، یعنی تصوف تو شریعت پر چلنے کی استعداد حاصل کرنے کا نام ہے. طریقت وہ طریقہ ہے جو اللہ کی ہر اطاعت پر ڈالے، ہر نافرمانی سے روک دے. یہ کہتے طریقت اور شریعت، اور یہ غلط ہے، کوئی طریقت شریعت کے خلاف نہیں ہے. دیکھ لیں تاریخ اٹھا کے اللہ والوں. تو بات میں اب کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ان کے اندر ایسی محبیت، ایسی مدہوشی، ایسی محبت کا غلبہ، پھر بھی مغلوب نہیں ہوتے تھے نماز جماعت کے ساتھ. شریعت کے چھوٹی چھوٹی جزیات کا بھی بڑا اہتمام تھا. اب ان کے متعلقین میں سے کسی خاص خلیفہ نے پوچھا، تربیت یافتہ نے، تربیت ہوتی ہے نا، اس میں اجازت ہو جاتی ہے بعضوں کو، جو استعداد استاد جس کو سمجھتا ہے، یہ تو انسان کی فطرت ہے، شروع ہی سے کلاس میں جو بچہ اچھا ہوتا ہے اس کو مانیٹر بنا دیتے ہیں دوسروں کے لیے. اسی طریقے سے اس راستے کے اندر بھی تربیت کے دوران میں جس کے اندر استعداد آ جاتی ہے، اس کو اجازت مل جائے تم بھی شروع کرو کام، کیا کام آگے بڑھے. تو ان کے ایک خاص خلیفہ نے پوچھا حضرت سے کہ ایک عجیب بات سمجھ میں نہیں آتی کہ نفس مادی ہے، اس کا تعلق مادی دنیا کے ساتھ ہے، روح کا تعلق عالم امر کے ساتھ ہے، وہ پاکیزہ ہے، تو روح کی پرواز بعض وقت ہوتی ہے. آدمی بڑے مزے میں ہوتا ہے جب اندر میں پاکیزگی آتی ہے اور نفس مغلوب ہو جاتا ہے، نفسانیت مغلوب ہو جاتی ہے، منفی جذبات مدھم ہو جاتے ہیں، بالکل کمزور پڑ جاتے ہیں اور روحانی جذبات ابھر آتے ہیں. اس پاکیزگی کے اندر ایک روحانی عروج ہوتا ہے، بڑی عجیب سی کہتی ہے ذوقی چیزیں ہیں جی. اور دس مادی چیز ہے, یہ اصل میں ہے, یہ نیچے ہے. تو سمجھ نہیں آتی کہ اتنے مزے میں آدمی جب عروج میں ہوتا ہے یہ پتہ نہیں کیا کرتا, دھڑام سے نیچے گرا دیتا ہے, نس جائے دھڑام سے. بس انہوں نے فرمایا, سائنس ہو کر چاہتے ان کو سنا کہ ہاں بھائی یہ اوپر جا تو نہیں سکتا ہاں, لیکن اللہ نے طاقت اتنی دی ہے کہ نیچے سار ہلاتا ہے, دھڑام سے گرا دیتا ہے. آدمی بڑا اچھا چل رہا ہوتا ہے, کہتے جی بڑا اچھا وقت گزر رہا تھا, بڑی نمازوں کے اندر بڑی حضوری ہو رہی تھی اور بڑا فکر میں بڑا لگ رہا تھا, پتہ نہیں جیسا کیا ہو گیا. یہ اکثر ساتھی کہتے ہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا, بالکل کوئی ایسی بات ہوئی ہے, یہ اب تو بس دل لگتا ہی نہیں, مزہ ہے ہی نہیں, بالکل یہ ایسا ہے آرام سے کرا دیتے. اب یہ کر رہا تھا کتنا اللہ کا ولی بھی بن جائے اس کو بھی جھلکیاں آتی ہیں, لیکن یہ ہے کہ اس کی جھلکیاں جو ہوتی ہیں یعنی نفس کی ایک قسم امارہ بسو برائی کا حکم دیتا ہے, بدماش ہوتا ہے نا آدمی سے مقابلے پاتا ہے, یہ نفس بدماش بن کر نا اس کو کراتا ہے, پھر اس کی تربیت ہوتی اس کی قوت سو کی تو لغوامہ بنتا ہے, یعنی غلطی کر کے پچھتاتا ہے, نادم ہو جاتا ہے, پھر چھوڑتا نہیں ہے, پھر کر جاتا ہے, جب اس کو موقع ملتا ہے نا چپتا نہیں ہے, پھر کر جاتا ہے. لیکن اب اس سے خوبی آ گئی ہے کہ پچھتاتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی, یہ نفس لغوامہ ہے, پھر مزید محنت ہوتی ہے, اس کی قوت اور ٹوٹتی ہے, پھر یہ مطمئنہ بن جاتا ہے. اب اللہ کے اطاعت پر اغلب اوقات میں اکثر اوقات میں اطمینان پکڑتا ہے, لیکن کبھی کبھی شوقی پھر کرے گا, اس کی صرف میں شوقی ہے. تو اللہ والے جب ان کا نفس مطمئنہ بن جائے پھر بھی اس کی نگرانی کرتے ہیں, پھر بھی اس سے بچنے کے لیے ہر وقت, کیونکہ دشمن ہے, دشمن کو خالی نہیں چھوڑا جا سکتا, دشمن سے چکنا رہنا پڑتا ہے. جس کو دشمن سمجھتا ہے اس سے آدمی ہر وقت احتیاط برتتا ہے کہ میں وار نہ کر جائے, یہ نفس ایسا دشمن ہے. اللہ والوں نے ہمیشہ اسی سے ڈرایا, ہم جس سے مطمئن بیٹھے ہیں یہ پتہ نہیں کدھر سے وار کر گئے. تو نفس سے مطمئنہ یہ ہو جاتا ہے کہ چھوٹا بچہ شوقی کرے گھوروں میں بیٹھ جاتا ہے, نفس سے ہمارا تو بدماش ہے نا مقابلے پاتا ہے, غلط جی کو غلطی سمجھ نہیں دیتا, مطمئنہ کیا ہوتا ہے ذرا بولا نا, لیکن ہے یعنی بالکل نکل جائے یہ نہیں ہو سکتا, اس کی صفات سے زبا کل عدم تو ہو سکتی ہیں معدوم نہیں ہو سکتے, اس لیے یہ زندگی بھر کا کام ہے تصفیہ اور تزکیہ, یہ موت تک کی کشتی ہے اس کے ساتھ ہے. اللہ ہمیں اس کے مکروں کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بات تو آگے بھی چلتی رہے گی, اصل تو اشارہ اسی طرف کرنا ہے کہ یہ ہمارا جو مل بیٹھنا ہے اور یہ ہمارا جو تعلق ہے آپس میں اور اللہ والوں کے ساتھ جو تعلق جوڑنے کا کہا جاتا ہے, وہ اسی لیے کہ اپنے اندر میں ان سے لینا کیا ہے, وہ قوت لینی ہے کہ نفس جو ہمارا دشمن ہمیں بالکل بچلا کے پھسلا کے گرانا چاہتا ہے اس کو قابو کرنا آ جائے. مقصد کیا ہے, تصوف جو ہے وہ روحانی استعداد ہے جو ہمیں شریعت پر ڈال دے, اللہ کے قریب کر دے. اب اللہ دور کوئی ہے جی, اب یہ قرب کو بھی اللہ سمجھا دیا ہمیں, کیونکہ اللہ سے ہمارے نان اقرب الیہ من حبل الورید, یہ حبل الورید ہے اشارت کہ میں اس سے بھی قریب ہوں. تو دور کون ہے اللہ سے؟ کائنات کا کوئی ذرہ اللہ کے علم سے باہر نہیں, اس کی قدرت سے باہر نہیں. تو یہ وجوبی قرب وجوبی ہے جو ہر ذات کو ہے, ہر ذرے کو ہے. لیکن یہاں جب کہا جاتا ہے نا کہ اللہ کے قریب ہونا, تو مراد اس سے یہ ہے اللہ کی رضا کے قریب ہونا ہے, اس کی خوشبودی کے قریب ہونا ہے, ورنہ دور کوئی نہیں ہے. یہ قرب امکانی ہے جو نیک عمل سے ہے, حاکم کے خلاف چل کے حاکم کے قریب ہو جائے گا جی. اس کو جو بھی ایک مثال سے سمجھ لیں, ایک تو پریزیڈنٹ کا جو ہے یا جو بھی بڑا عہدہ ہے اس منصب کے بالکل قریب وہ ہے جو اس کا معتمد ہے, جس کو اس کو بہت زیادہ ٹرسٹ ہے, ہر وقت ساتھ ہوتا ہے نا خاص مشیر یا خاص وزیر, جس پر اعتماد ہوتا ہے. وہ کس پر اعتماد ہوتا ہے؟ جس کو وفادار ہوتا ہے, جو اس کی مانتا ہے, تو پریزیڈنٹ یا بادشاہ اس کو کیا کر لیتا ہے اپنے قریب سے, مراد یہ ہے کہ وہ اس کی رضا کے قریب ہے, اس سے راضی ہے. اب ایک مجلس لگی ہوئی ہے, میٹنگ ہو رہی ہے, یہ اس کے قریب بیٹھا ہوا ہے, ویسے یعنی ویسے بھی قریب ہے اور دل کے بھی قریب ہے, کیونکہ اس کا سب سے اثر اس پر ہے. اور ایک حکومت کا باغی جو ہے نافرمان, اس کو گرفتار کر کے لا کے اس کو چینز باندھی ہیں بیڑی ہیں اور یہاں بٹھا دیا پاس, اس کے فیصلہ کرنا ہے اس کا, تو قریب یہ بھی ہے کہ نہیں, حصے فاصلے دونوں کے ایک ہیں, یہ بھی قریب بیٹھا ہے, بھی قریب ہے, لیکن ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ اس کے دل کے قریب ہے, یہ اس کے دل سے بہت. تو اسی طریقے سے انسان جو اللہ کے قریب ہونا ہے, اس کا قرب حاصل کرنا ہے, اس کی اطاعت کے ساتھ ہے. اس کی اطاعت کیا ہے؟ اس شریعت کے مطابق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے عطا فرمائی ہے, اس پر چلیں گے, ہر حکم کو مانیں گے, ہر نافرمانی چھوڑیں گے, تو اللہ کے قریب ہو جائیں گے, اس کی رضا کے قریب ہو جائیں گے. اور نافرمانی والا یہ ہے جیسے یہ باندھا ہوا سزا دینے والا, لیکن یہ پکڑ کب آئے گی؟ جیسے بتا دیے فوراً نہیں آئے گی, غلطی ہوں گی توبہ کر لیں, راستہ کھلا ہے. اب ٹائم ان زمبن کے مل لازم بنو توبہ کر جاتے تھے تو گناہ کیا ہی نہیں, یہ بھی حدیث پاک کا مفہوم ہے, تو راستہ کھلا. ہاں جو تل ہی جائے کہ میں نے توبہ کرنی ہی نہیں ہے تو وہی پکڑ میں آئے گا. اللہ نے مہلت ہمیں دی ہوئی ہے, تو اپنے اندر میں وہ روحانی استعداد, یہ سیکھنے کی چیز ہے, اللہ کے ذکر کے ذریعے سے اندر میں وہ روحانی قوت جو حاصل کرنی ہے کہ جب نفس ہمیں مجبور کرے, مغلوب کرے, اس نفس کے تابع نہ ہو جائیں بلکہ اس کو تابع کریں اور اس پر آئیں, اطاعت پر آئیں, وہ شریعت ہے. تو تصوف کا خلاصہ کیا ہے کہ شریعت مطہرہ پر چلنے کی استعداد کا حاصل کرنا ہے, وہ قوت کا ہمت کا حاصل کرنا ہے کہ فضائیں ساری خلاف ہوں گی. آج فضاؤں سے مغلوب ہو جاتے ہیں, یہ سبھی کر رہے ہیں. ایک صاحب کہتے ہیں 99.9% غلط کام کر رہے ہیں, میں تو شکر ہے 0.1 تو آپ تسلیم کرتے ہیں نا, 99.9 غلط ہیں تو 0.1 تو آپ کے بقول آپ تسلیم کر رہے ہیں, پھر کیا بات ہے کہ 99.9 میں شامل ہوتا ہے, 0.1 کے دم کیوں نہیں آ رہے, یہ کیوں نہیں جذبہ بن رہا ہے؟ تو فضاؤں سے مغلوب نہیں ہونا, فضاؤں سے اثر نہیں لینا, بلکہ ہمارا دل اثر لے, کس سے لے؟ اللہ سے لے, اس کی اطاعت پر آئے, اس کی نافرمانی کو چھوڑے. اور اس کی اطاعت نافرمانی کیا ہے؟ وہ شریعت واضح صاف اور شفاف جو اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عطا فرمائی ہے. تو اس استعداد کو لینے کے لیے ہمارے اندر وہ قوت آئے جو منفی قوت کو دبائے, اس کے لیے ایک طریقہ اللہ کے ذکر کی کثرت ہے, اللہ کے ذکر کی کثرت ہے. اور ہمارے ہاں اس کی بھی ایک قسم ہے ذکر خفی, کہ چپکے چپکے اللہ کو یاد کرنا, اور اس کا مشکل حکم بھی ہے, وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ. فرمایا جا رہا ہے اللہ پاک مارے ہیں, اپنے رب کو اپنے جی میں یاد کرو, اپنے دل کے اندر عاجزی کے ساتھ اور پکارے بغیر چھپکے چھپکے, اور صبح بھی یاد کرو, شام بھی یاد کرو, کثرت سے یاد کرو, غافلین میں سناؤ. تو دل کو غفلت سے بیدار کرنے کا ایک طریقہ قرآن یہ بھی بتا رہا ہے, میرا جملہ ذرا غور سے سن لیں, یہی نہیں کہہ رہا ہے. آج ایک عجیب بات یہ بھی ہے کہ جو جس طریقے کہتا یہی ہے بس, باقی سب کی نفی کرتے ہیں, ہے نا, یہاں یہ بھی بتا رہا ہوں, یعنی طریقے اور بھی ہیں, جیسے جسمانی امراض کے طریقے ہیں, ایک اینشنٹ طریقہ چلا آ رہا ہے قدیم جو ہربل میڈیسن کا, افیکٹو ہے, لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے بعض چیزوں کے اندر, ہومیوپیتھی کا طریقہ ہے, اکوپنکچر ہے, حجامہ آج کل بہت شروع آج کل ہوا, یہ بھی ایک طریقہ ہے, ایک جدید سائنس ہے, میڈیکل سائنس جو ترقی کر رہی ہے اور تحقیقات سامنے ریسرچ آ رہی ہیں. تو علاج کے طریقے ہیں, مخصوص حق کا یہ ہے کہ جسم کے اندر سے بیماری کو نکالا جائے تاکہ ہمت آئے, کیونکہ بیماری کی گل میں سے بہبتی ہے. تو جس طریقے سے علاج کے طریقے ہیں, جس طریقے سے علاج کرا لو تاکہ بیماری نکلے اور ہمت اور قوت آئے کام کرنے کی, اسی طریقے سے یہ روح کو بیماریاں لگ جاتی ہیں جس سے بے ہمتی ہو رہی ہے, کہ سستی ہو رہی, سستی وہ سستی یہ ہو رہی ہے کہ اندر بیماری نے غلبہ کیا ہوا ہے. ان بیماریوں کے ازالے کے لیے علاج کے طریقے ہیں, یہ نقش بند طریقہ ہے, یہ چشتیہ طریقہ ہے, یہ قادریہ طریقہ ہے, یہ سہروردیہ ہے, کہ آگے یہ بڑے بڑے مین چار ہیں, پھر سب کلاسیفیکیشن ان کی آگے چلتا رہتا. جیسے دنیاوی تعلیم کے یہ رابین ہے, یہ گورنمنٹ کالج سے پڑھا فلان, یہ تعارف کے نہیں ہے سلسلے, یہ اور کیسی چیز نہیں ہے اس کے اندر. یہ نام جو پڑھے بعض کا پڑھے, نام کیوں پڑ گئے, یہ تعارف کے لیے ہوئے, یہ نام منسوب ہو گئے فلاں بندے کے نام سے. یہ علاج کے طریقے ہیں اپنی روحانی بیماریوں کے لیے کہ یہ علاج کرائیں. ان میں ایک طریقہ یہ بھی ہے جس میں نے قرآن کی آیت پڑھی, یہ بھی ہے کہ دل کے اندر چپکے چپکے کثرت کی اللہ کی یاد بسا لو. کثرت یعنی یہ جو ہم اپنے اندر سے ان گندگیوں کو نکالنا چاہتے ہیں جو ہمیں بے ہمت کر رہی ہے, اس کے لیے اس کے اندر ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ دل کے اندر اللہ کی یاد کثرت سے فرمایا. یہ تھوڑے ذکر سے بات نہیں بنے گی. اللہ فرماتے فرد کروں نہیں عزت رکوں, جب تمہیں یاد کرو میں بھی یاد رکھوں گا. سیدھی سیدھی سی بات, یعنی ہم اللہ کی یاد دل سے کریں گے, اللہ ہمیں یاد فرمائیں گے, اس کی نظر پڑے گی, نظر رحمت پڑے گی, نورانیت آئے گی دل میں, نورانیت آئے گی, ظلمت نکلے گی, دل کو روحانی ٹونک ملے گا, دل میں قوت بڑھے گی, دل میں ہمت بڑھے گی. تو یہ ہے سر آسان سا طریقہ, اس ذکر کے ذریعے اپنے اندر وہ روحانی قوت لینی ہے کہ گناہوں پر ہم غالب آ جائیں, ان کو دبانے والے بن جائیں, منفی جذبات پر قابو پانے والے بن جائیں. پھر سنا بس اسم ربی کا و تبتل الیہ تبتیلا, رب کو اس کے نام کے ساتھ یاد کرو تبتل کے ساتھ. تبتل کہتے ہیں تنہائی کے اندر اکیلے خلوت کے ساتھ. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا اعلان فرمانے سے پہلے جو ہے وہ غار حرا میں چلے جاتے تھے, فرماتے مجھے خلوت محبوب بنا دی, یہ چاہتا تھا جا کر تنہائی میں جاتے. تو یہ دل کے اندر جو ہمارے مرض آ گیا ہے کہ آج کوئی یعنی شکوک و شبہات ہماری ان پکی پکی چیزوں پر مسلمان کے اندر بھی ابھرنے شروع ہو گئے باہر کی فضاؤں کے اثر پہ, اس کا علاج آئی کہ اس ذکر کی کثرت سے دل میں نورانیت آئے گی. لیکن یہ اسم کے ساتھ سمایا, نام کے ساتھ تبارہ قسم ربی کا, اللہ فرما رہے ہیں کہ رب کا نام بڑا متبرک ہے. تو اللہ کا مبارک نام جو ہے اس کو دل کے اندر رچا لیں بسا لیں, تو اسم سے مسمع کی طرف دھیان لگ جائے گا, ذکر سے مذکور تک دھیان لگ جائے گا, اس کا دھیان خیال جو ہمارے دل و دماغ میں سما جائے گا, تنہائیوں میں یاد رہے گا, اس کی نافرمانی پر ضرورت نہیں ہوگی, اس کی اطاعت کو جی چاہے گا. تو یہ مخفی ذکر ہے کہ دل کے اندر جو ہے تصور کر کے لفظ اللہ, جو رنگ جس کو اچھا لگے, اور اسی کے دل میں تکرار اللہ. یہ تکرار اتنی کرنی کہ جس کو یاد کر رہے ہیں, جس کا نام لے رہے ہیں, جس کو پکار رہے ہیں, اس کا دھیان خیال ہمارے دل و دماغ میں رگ رگ ریشے میں ایسے سما جائے, تنہائیوں میں حرام کاموں سے روک دے. ایک طریقہ یہ بھی ہے, ابھی اس کی ہم خود مشق کر لیتے ہیں. یہاں تو ہم ترغیب کے لیے جمع ہوتے ہیں سیکھنے کے لیے. ذکر ہر ایک کا اپنا تنہائی کا ہے, وذکر اسم ربی کا تبتل الیہ تبتیلا. یہ جو ہم قوت چاہتے ہیں, اللہ کرے یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ یہ ہماری ہر ایک کی انفرادی ضرورت ہے کہ ہم تنہائی میں کوئی وقت نکالیں اور بیٹھ کر اس کی مشق کریں. تو اس کے تجربات و مشاہدات بتاتے ہیں, جو اس کی محنت جتنی کرتا ہے اس کے اندر اتنی استعداد بڑھتی ہے, اتنی ہمت بڑھتی ہے, اتنی قوت اس کر آتی ہے شریعت پر چلنے کی, پھر منفی جذبات مغلوب ہوتے ہیں، پھر سستی نہیں چستی ہے، پھر جذبہ ہے، شوق ہے، ولولہ ہے. آج بہت کچھ جانتے ہیں ہم، معلوم بہت کچھ ہے، معمول نہیں بنتا، پھر معمول بنتا ہے. یہ پاک دل، یہ صاف دل والا پھر رہ نہیں سکتا، پھر مخالف ہوائیں آئیں گی ہیں، لیکن یہ ان کو روک دیتا ہے، ایک طرف کر دیتا ہے کہ نہیں، میں نے اپنے اللہ کی مانی، میں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانا ہے. اس کے اندر تو یہ ہے شوق، اللہ سے مانگے اللہ ہمیں بھی اس کی سمجھ ساتھ ما دے. اب تھوڑی دیر اس کی مشق کر لیتے ہیں، یعنی تصور کی آنکھ سے دل پر لفظ دیکھیں کہ اللہ، جو رنگ جس کو اچھا لگتا ہے، اور تصور کی زبان سے تکرار کریں اللہ، اور اللہ سے مانگے جس سے مقصود ہے دل میں پاکیزگی قوت اللہ میں عطا فرما دے. اب تھوڑی دیر اس کی مشق کر لیتے ہیں.
سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. يا أول الأولين، يا آخر الآخرين، يا ذا القوة المتين، يا راحم المساكين، يا أرحم الراحمين، يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأن كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم لك الحمد، وإليك المشتكى، وبك المستغاث، وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا إلى حبك. اللهم تحصر قلوبنا عن غيرك، ونزل قلوبنا بالنور المعرفة واليقين. اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم إيماننا وسلم إسلامنا وثبت أقدامنا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك سعادة في الدارين، ونعوذ بك من شقاوة الدارين. اپنی اپنی جائز حاجتیں دل ہی دل میں اللہ سے مانگ لیں. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، برحمتك يا أرحم الراحمين.